بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے مؤمن بندوں کو شکر گزاری کا طریقہ بتلا رہے ہیں. ارشاد باری ہے، قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں کو جو ایمان لے آئے، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کریں، وینفقوا، اور وہ خرچ کریں، مما رزقناہم، اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا، سرم و علانیہ، خفیہ اور علانیہ، چپکے چپکے بھی وہ خرچ کریں اور اعلان کر کے بھی خرچ کریں، اس طرح بھی خرچ کریں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور اس طرح بھی خرچ کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خرچ کر رہا ہے. خرچ کرنے کے یہ دو طریقے ہیں، ایک ہے چپکے چپکے خرچ کریں، اور ایک ہے علانیہ خرچ کریں، دوسروں کو پتہ چلے کہ یہ صاحب بھی چندہ دے رہے ہیں، ان صاحب نے بھی کچھ کنٹریبیوشن کیا ہے. اگر کوئی شخص ان دونوں کاموں کو کرے گا، اقامت صلاۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو یہ شکر گزار بندہ بن جائے گا. اور جب شکر گزار بندہ بن گیا تو یہ اب ناشکرا نہیں رہا، اور ناشکرا نہیں رہا تو ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، عذاب سے بچ گیا، اور لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزار ہو گیا تو اب یہ ترقی کی راہ بھی پڑ گیا. تو اللہ تعالی شانہ کتنی محبت فرما رہے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ کہ دو کام کر لو، ان دو کاموں کو اگر کر لیا تو تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے. ایک ہے اقامت الصلاۃ، اقامت کا معنی ہے کسی چیز کو درست کرنا، سیدھا کرنا، اور مطلب یہاں پر یہ ہے کہ نماز کو ہر جہت سے، ہر اینگل سے، ہر اعتبار سے، ہر آسپیکٹ سے درست کرنا. نماز میں جو فرائض ہیں، نماز سے پہلے جو فرائض ہیں ان کو سیکھنا، اور ان کا جو حق ہے وہ ادا کرنا. اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے اور ابھی سبحان ربی العظیم کہا نہیں کہا کہ اٹھ گئے، تو نماز بھی پڑھی اور نماز میں جو رکوع فرض تھا اسے بھی ادا کیا، مگر اس کا حق ادا نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ نظر آوے کہ رکوع کیا ہے، مگر اللہ کے یہاں وہ رکوع نہیں تھا. تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں صرف اسے مت دیکھیے. لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھنا ہے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھنا ہے. تو وہ صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے اللہ اکبر بھی کہا، سبحان ربی العظیم بھی تین مرتبہ کہا، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہا، تو میرا رکوع ہو گیا. نہ، اٹینشن رکھو، توجہ رکھو کہ میں جھکا، اور جھکنے کے بعد پھر تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا یا نہیں. یہ تو موشن کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. کھڑے ہیں تو جب ارادہ کیا کہ رکوع میں جا رہا ہوں، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ، رکوع کہاں ہوا؟ رکوع کہاں ہوا؟ رکوع اس وقت ادا ہوگا جب ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار آپ موشن لیس ہو جائے. ایسے رکوع میں گئے، اب یہ جب موشن لیس ہو گئے، اب کہیں سبحان ربی العظیم، اب یہ رکوع پورا ہوا، یہ فرض رکوع پورا ہوا. اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اب یہ مسنون رکوع پورا ہوا، اب کہو سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ اکبر، موشن لیس ہو جاؤ، بالکل موومنٹ ختم ہو جائے، ہلنا ختم ہو جائے، حرکت ختم ہو جائے، اس کے بعد کہو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ایک مرتبہ کافی ہے، اور تین مرتبہ سنت، اور سنت ہوتی ہے فرض کی تکمیل کے لیے. سنت ہوتی ہے فرض کی تکمیل کے لیے، سنت سے فرض محفوظ ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اگر چلے گئے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار میں کچھ کمی بیشی رہ جائے. جب تین مرتبہ کہیں گے تو یقین ہو جائے گا، اس لیے کہ جب کوئی تین مرتبہ کہے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ ڈھائی مرتبہ کی مقدار تو میں نے ضرور کی ہوگی، یا دو مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کی مقدار تو میں ضرور رکوع میں رہا ہوں گا، یا ڈیڑھ مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار میں ضرور رہا ہوں گا، میرا فرض ادا ہو گیا. اسی لیے سنت کی بڑی اہمیت ہے. سنن سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے، فرض کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، مسجد میں آتے ہیں گھروں کو چھوڑ کر، اور پھر عصر سے مغرب بیٹھتے ہیں، یہاں ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے مسجد میں گزرتے ہیں، مگر تھوڑی لاپرواہی کی وجہ سے نہ عصر کی نماز قبول ہو رہی ہے نہ مغرب کی نماز قبول ہو رہی ہے، اس لیے کہ رکوع جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہو رہا ہے، سجدہ جو فرض ہے ادا نہیں ہو رہا ہے. اکثر لوگوں کی جو سنن اور نوافل ہیں وہ موشن لیس رہتی ہے، بس ایک سائیکل میں چلتے رہتے. ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اور سبحان ربی العظیم کی مقدار رکوع میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جیسے میں نے بتلایا نا کہ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ العظیم، اور موومنٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور اکثر جو ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان کو سنائی نہیں دیتا، ہونٹوں کی حرکت صاف نہیں ہوتی، زبان صاف نہیں. اگر جو ہم پڑھتے ہیں اسے اگر بلند آواز سے پڑھا جائے تو پتہ چلے کچھ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. اور بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو نماز میں قرات کرتی ہی نہیں. پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب ان کو سنت اور نفل پڑھتے ہوئے نظر پڑ جاتی ہے، ہونٹ تو ہلتے ہی نہیں. جب ہونٹ ہل نہیں رہے ہیں تو قرات کیسے ہو رہی ہے؟ تو قرات کیا؟ قراءت کے سورہ فاتحہ کے اور سورتوں کے جو الفاظ ہیں ان کو سوچا جا رہا ہے، یعنی دماغ سے پڑھا جا رہا ہے اسے. اور قراءت کے لیے ضروری ہے کہ زبان حرکت کرے، ہونٹ حرکت کرے اور پڑھے باقاعدہ کہ سنائی دے خود کو. فرائض، اقامت صلات کا معنی یہ کہ نماز درست ہو، اور نماز درست ہو ہر جہت سے، ہر اعتبار سے، سیدھی ہو نماز، درست ہو، شان والی ہو نماز، پکی ٹھکی ہو نماز. اور وہ ہوگی کس سے؟ نمبر ایک فرائض، فرائض کا اہتمام کیا، سیکھو فرائض کو. تعلیم الاسلام، بہشتی زیور، جو بچپن میں پڑھ لی ہے اس کے بعد کوئی نماز کے مسائل نہیں دیکھتا، کوئی نماز کے طریقوں کو نہیں دیکھتا. فرائض واجبات، نماز کے واجبات سمجھو. فرائض واجبات اتنے تو سمجھو جتنوں کا ہماری نماز سے تعلق ہے. سنن مستحبات، سنن اور مستحبات، یہ چاروں چیزیں جب نماز میں آتی ہیں تب یہ کہا جاتا ہے کہ اب اقامت صلاۃ وجود میں آیا، اقامت صلاۃ کا عمل. اور پھر اس کے ساتھ اقامت، کسی چیز کو کھڑا کر دینا، کسی چیز کو سیدھا کر دینا. تو ایک شخص کو آپ یوں کر کے اٹھا کر کے کھڑا کرو، بیمار ہے اسے کھڑا کرو، اور کھڑا کرو اور آپ چھوڑے تو پھر وہ گر جائے، تو آپ نہیں کہہ سکتے اقمتہ. اسے کھڑا کر دو، اور کھڑا کرنے کے بعد وہ سیدھا کھڑا رہے تو آپ کہیں کہ یہ بیٹھا تھا سستی میں، اٹھ نہیں رہا تھا تو میں نے اسے کھڑا کر دیا. اس میں دوام کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ فرائض واجبات سنن مستحبات کی رعایت کے ساتھ نماز کو، نماز کو کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھتا ہے، اپنی پوری زندگی کا وظیفہ بنا لیتا ہے. تو نمازوں میں مسجد میں آنا چاہیے، جلدی آنا چاہیے، اگلی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خشوع خضوع کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق مسجد میں داخل ہونا چاہیے، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی عظمت اور بڑائی کے استحضار کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا چاہیے، اللہ سے دل لگا کر اور اللہ کی طرف دھیان لگا کر بیٹھنا چاہیے. مسجد میں آنے کے بعد بھی دھیان مخلوق کی طرف، اسے دیکھا، اسے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا، اللہ کی طرف دل. نماز میں جلدی آئیں، نماز میں جلدی آئیں گے تو 10 منٹ 15 منٹ مسجد میں بیٹھیں گے، سنت موکدہ ہوتی ہے، سنت غیر موکدہ، مناسبت پیدا ہو رہی ہے نماز سے، نماز میں جلدی آ گئے اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب، ذکر شروع ہو گیا. اور پھر اللہ کی عظمت کے ساتھ مسجد میں چلتے چلتے مناسب جگہ پر اللہ اکبر تحیت المسجد پڑھی 2 رکعت. سنتیں ہیں تو سنتیں پڑھی، اس کے بعد دعا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بین الاقامت والاذان دعوت مستجابہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. یہ سب ترغیب کیوں دی جا رہی ہے؟ کہ دل دماغ کو جوڑا جا رہا ہے کہ یہ بندہ 6 سال سے فیکٹری میں بیٹھا ہوا تھا، دکان میں بیٹھا ہوا تھا، اب یہ فرض نماز میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس سے پہلے اس کا دل اللہ سے لگ جائے. اب جب فرض نماز کری اللہ اکبر تو پورا حاضر ہے، اب اس کا ربط اللہ سے جڑ گیا. فکر کرو اس کی میرے بھائی، نماز میں جلدی آؤ، جلدی آ کر مسجد میں بیٹھو. یہ اسے بھی زندگی کا ایک حصہ بناؤ کہ میری زندگی کے 24 گھنٹے کے زیادہ سے زیادہ لمحات اللہ کے گھر میں گزرے، اور اللہ کے گھر میں اللہ سے لو لگاتے ہوئے گزرے. آخری وقت میں آئے، پہلے وقت میں چلے گئے، فوراً نماز کے بعد چلے گئے. بالخصوص نوجوان آئے بالکل آخر میں، جمعہ کے دن بھی خطبہ نہیں سنتے، سنت موکدہ تو بہت دور کی بات، خطبہ نہیں سنتے، ایسے وقت پر آتے ہیں کہ نماز شروع ہو رہی ہے اور نماز کے ختم ہوتے ہی نکل جاتے ہیں. اور پھر فوئر میں کھڑے ہیں، ایٹریم میں کھڑے ہیں، باہر مسجد کے کھڑے ہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے، جلدی آؤ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور مسجد میں داخل ہو کر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز پڑھ رہا ہے. دس منٹ پندرہ منٹ اگر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، ذکر وغیرہ کسی چیز میں مشغول نہیں، بس بیٹھا ہے. بھائی کیوں بیٹھا ہے؟ اس لیے کہ دل دماغ میں یہ بات ہے کہ ابھی پندرہ منٹ کے بعد نماز ہوگی، پندرہ منٹ کے بعد نماز ہوگی، پندرہ منٹ کے بعد نماز ہوگی. عصر کے بعد گھر نہیں گیا، بیٹھا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی پون گھنٹے کے بعد مغرب کی نماز ہوگی، مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو اور کچھ نہیں کر رہا ہے. اس کا یہ پون گھنٹہ اللہ کے یہاں نماز میں لکھا جائے گا. اور اگر نماز سے فراغت کے بعد مسجد میں بیٹھتا ہے، مسجد میں کچھ نہیں کرتا، ذکر یہ سب بونس ہے، ذکر، تسبیح، اعتکاف کی نیت، یہ سب بونس، کچھ نہیں کرتا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، دوسری نماز کے انتظار میں نہیں بیٹھتا، مسجد کی محبت میں بیٹھتا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں چلو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ عبادت کچھ نہیں، حدث نہیں کرتا، دنیا کی باتیں نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے مسجد میں. تو جب تک وہ بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر له وارحمه، اللہم اغفر له وارحمه، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پر رحمتوں کی بارشیں برسا دے. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے اور خاموشی سے بیٹھے رہے اور فرماتے رہے کہ آمین آمین، وقفے وقفے سے آمین آمین. اب وہ خادم جو تھا وہ بھی صاحب علم تھا، عالم تھا، عالم تھا، مگر میرے بھائیوں کتابوں میں جو علم ہوتا ہے اس کی طرف ذہن اس وقت تک منتقل نہیں ہوتا جب تک کہ تزکیہ نہ ہو جائے، جب تک اللہ تعالی شانہ اسے تعلق پیدا نہ ہو جائے. اسی لیے ہمارے اکابر بزرگوں کی زندگیوں میں ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہوئی ہوتی ہے مگر ذہن منتقل نہیں ہوتا. ان سے جب پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اوہو حضرت نے تو فلاں سنت پہ عمل کیا، حضرت نے تو فلاں حدیث پہ عمل کیا. تو آمین آمین فرما رہے تھے، جب اٹھے حضرت تو کہا کہ حضرت دعا تو کوئی نہیں کر رہا تھا اور آپ آمین فرما رہے تھے، تو کہا کہ وہ حدیث بھول گئی بخاری شریف والی، فرشتے دعا کر رہے تھے، فرشتے، اور میں فرشتوں کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا. تو اقامت صلات، خشوع، خضوع، اور پھر جو ہے زندگی میں جتنی نماز قضا رہ گئی ہیں ان کو پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے. بہت سے لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد نمازوں کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں مگر وہ پچھلی نمازیں ان کی رہ جاتی ہیں. نہیں، روزانہ علماء کرام، میں کہا کرتا ہوں کہ حضرات علماء کرام اور حضرات مفتیان عظام یہ واحد جماعت ہے پوری دنیا میں جو فری کنسلٹیشن دیتی ہے، مفت میں کنسلٹیشن، اور بیچارے جہاں گئیں آپ ان کو روک لو راستے میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، مسئلہ پوچھو وہ جواب دے دیتے ہیں. اس طبقے کے علاوہ باقی دوسرا کوئی طبقہ نہیں ہے جو مفت میں آپ کی خدمت کرے گا. ہاں کسی تعلق کی وجہ سے اگر کوئی کر لے وہ الگ بات ہے، یہ سب کی خدمت مفت میں کرتے ہیں، مفت میں. اور ان کو جو مدارس سے تنخواہیں ملتی ہیں یہ ان کی خدمت کا معاوضہ نہیں ہے، ان کی خدمت کا معاوضہ نہیں، یہ بیچارے امت کے لیے محبوس ہے. تو جیسے گھر میں بیوی محبوس ہو جاتی ہے تو وہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو پالے اور پوسے، تو یہ امت کے کاموں میں محبوس ہے تو امت کی یہ ذمہ داری ہے، امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو پالے اور پوسے. تو مدارس کی طرف تھے پیٹ بھرنے کے لیے، بدن ڈھانپنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے یا کرائے کے گھر میں رہنے کے لیے تھوڑی بہت رقم ان کو مل جاتی ہے، جاؤ ان کے پاس، کوئی عالم آپ کو منع نہیں کرے گا، اور بیٹھ کر کے حساب کرو پچھلی زندگی. اقامت صلات ایک چیز یہ زندگی میں آنی چاہیے، اور دوسری چیز وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کریں. اوپر اقامت صلات میں بھی فرض نماز بھی آ گئی، واجب نماز بھی آ گئی، سنن موکدہ بھی آ گئی، سنن غیر موکدہ بھی آ گئی، نوافل بھی آ گئی. جتنی زیادہ نمازیں پڑھ سکو پڑھو، اور یہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ عام ہے، اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، صدقۃ الفطر بھی آ گیا، اور تبرعاً للہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی آ گیا، مدارس کا تعاون بھی آ گیا، مساجد کا تعاون بھی آ گیا، مسافر خانہ بنوانا، قرآن وقف کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، بیواؤں پر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنا، یہ سب کچھ آ گیا اس میں. وَيُنفِقُوا، اور میرے مومن بندوں سے آپ یہ فرما دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور خرچ کریں اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ان سے کہیں کہ خرچ کریں مال کو، نہیں اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے. اس لیے کہ یہ خرچ کرنا ذرا بھاری لگتا ہے, شاک گزرتا ہے طبیعت پر. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی. پہلی آسانی کیا کہ یہ کہا کہ تمہیں جو میں خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں یا تم سے جو چیز میں مانگ رہا ہوں یہ وہی ہے جو میں نے دیے, تو آسان ہو جاتا ہے. وَيُنفِقُوا, اللہ جانتے تھے, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, کہ مال سے اسے محبت ہوگی تو اگر اسے مال خرچ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو دشواری پیش آئے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ اور چاہیے کہ یہ خرچ کریں اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے, یعنی جو تم سے مانگ رہا ہوں وہ وہی ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے. اور پھر دوسری بات کہ یہ بھی نہیں کہ وہ پورا کا پورا دے دو, مما اس میں سے کچھ خرچ کرو. اگر 100 دیے ہیں تو 50 دے دو, 25 دے دو, 10 دے دو, جو میں نے دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ, اس میں سے کچھ حصہ میرے راستے میں خرچ کرو. تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے اسے دینا ہے, اور اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا فرما دیں گے, جس کے نتیجے میں ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان ہے تو مال, جان نہیں تو مال نہیں. جان اگر ہم دے دیں تو جان دی, جان ہم نے دے دی اللہ کو. بھائی جان کس کی تھی کہ ہم نے اللہ کو دی, کہ احسان کر رہے ہیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی, اللہ نے جو جان دی تھی وہ ہم نے اللہ کو دی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق ادا نہیں ہوا. تو یہاں مال خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, جان نہیں اور مال کا بھی کچھ حصہ. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو سرم و علانیتن, خفیہ بھی اور علانیہ بھی. اب خفیہ بھی اور علانیہ بھی, ان تبدو صدقات فنعم ماہی, اگر تم صدقات کو خیرات کو ظاہر کرو گے تو بھی ٹھیک ہے, اچھا ہے. صدقات کو ظاہر کرو گے تو بھی بہت اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے صدقات ظاہر کر کے خرچ کیے تو دوسروں کو ترغیب ملے گی. اسماعیل کو دیکھ کر ابراہیم بھی خرچ کرے گا, احمد بھی خرچ کرے گا. تو الدالو علی الخیر کفاعلہ من سن سنتا حسنۃ, آپ کو دیکھ کر جتنے خرچ کریں گے ان کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا, یہ بھی اچھا ہے. مگر اس میں ایک اندیشہ ہے ریا کے داخل ہو جانے کا. اس لیے اس سے بھی بہتر اور افضل طریقہ کیا ہے, وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ, اگر تم صدقات کو چھپاؤ اور چھپا کر چپکے سے دو, اس طرح سے دو کہ کسی کو پتا نہ چلے. اس طرح تم خرچ کرو کہ دائیں ہاتھ اگر دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے, بائیں ہاتھ دے رہا ہے تو دائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے. یوں ہاتھ ڈالا جیب میں اور یوں پکڑوا دیا, چھپا کر, کسی کو پتا نہ چلے, کسی کو پتا نہ چلے. تو یہ پہلی شکل سے زیادہ بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اس کا تعلق دونوں سے ہے. ظاہر کر کے اخلاص کے ساتھ خرچ کرو گے تو بھی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور چھپا کر اخلاص کے ساتھ خرچ کرو گے تو بھی گناہ معاف کرے گا. گناہوں کی معافی دونوں صورتوں میں ہے, اور طریقے دونوں ہیں, اور دونوں اللہ کو پسند ہے. ان تبدو صدقات فن اما ہی, وہ بھی اچھا طریقہ ہے, اللہ کو پسند ہے, مگر بہتر طریقہ یہ ہے. تو نفس افضلیت چپکے چپکے خرچ کرنے کی ہے. نفس افضلیت, اصل افضلیت چپکے چپکے خرچ کرنے کی ہے, مگر کسی عارض کی وجہ سے اظہار کر کے خرچ کرنا افضل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی جگہ پر ضرورت ہے 10,000 پاؤنڈ کی, اور امام صاحب اعلان پہ اعلان کر رہے ہیں, اعلان پہ اعلان کر رہے ہیں, اعلان پہ اعلان کر رہے ہیں, مگر کوئی خرچ ہی نہیں کر رہا ہے, کوئی خرچ نہیں کر رہا ہے. صرف ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میری طرف سے 500 پاؤنڈ قبول فرما لیجئے, اس کے بعد بھی اعلان پہ اعلان, اعلان پہ اعلان, اعلان پہ اعلان. انہوں نے اخفا کر کے خرچ کیا تھا, کسی کو پتا نہیں چلا. اب رقم جمع نہیں ہو رہی ہے, وہ کام ضروری ہے, تو اب ایک عارض ہے, وہ عارض کیا ہے, کہ شاید اگر اعلان کیا جائے کہ فلاں صاحب نے 500 پاؤنڈ دیے ہیں تو دوسروں کی ہمت افزائی ہوگی اور ہمارا یہ کام ہو جائے گا، تو اگر وہ مخلص ہے اور اپنے دل پر قابو ہے، کنٹرول ہے، نیک آدمی ہے، تو اس سے کہا جائے کہ آپ اجازت دیجئے، ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں آپ کے نام کا، اسے کہ چندہ کوئی نہیں دے رہا ہے، اس صورت میں اظہار زیادہ افضل ہے۔ دونوں طرح خرچ کریں، سرم و علانیت، سرم و علانیت۔ ہماری یہ اسلامک دعویٰ اکیڈمی کی تعمیر کے موقع پر ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ رقم قرض دینا چاہتا ہوں، مگر میرے اور تیرے علاوہ کسی کو پتا نہ چلے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ مجھے کسی ایک اور شخص کو تو شریک کرنا ہی پڑے گا، موت حیات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ہمارے بھائی کے لیے کہا، حافظ احمد علی، کہ ان کو شریک کر لو، مگر ہم تین کے علاوہ کوئی نہ جانے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، ہم تین کے علاوہ کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ کہا کہ میں کوئی عمل اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکتا تو تجھے بھی شریک نہ کرتا، مگر چونکہ قرض دینا ہے تو قرض تو واپس لینا ہے۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے 1,00,000 پاؤنڈ قرض دی اور ٹرانسفر بھی بینک سے ہوا، تو ایسی ویسی رقم نہیں تھی، بالکل صاف ستھری۔ ایک آدھ ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو 1,00,000 پاؤنڈ میں نے دیے ہیں اس میں سے میں کچھ للہ کرنا چاہتا ہوں، مگر پتا کسی کو نہ چلے۔ تو میں نے کہا کہ وہ ان کو تو پتا چلنا ضروری ہے، حساب کتاب میں ایک شخص تو چاہیے، اس لیے کہ وہ قرض سے اسے للہ بنانا ہے تو ایک آدمی۔ تو کہا بہت اچھی بات ہے، مگر ہم تینوں کے علاوہ کسی کو پتا نہ چلے۔ انہوں نے کہا کہ 25,000 للہ کر دیجیے۔ للہ کر دیا ہم نے۔ ایک ہفتے کے بعد پھر مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے اور مجھے کہا کہ اس میں سے میں کچھ للہ کرنا چاہتا ہوں، مگر کسی کو پتا نہ چلے۔ میں نے کہا ہم دو کو تو پتا چلے گا، تو کہ وہ کوئی حرج نہیں۔ اور 25,000 انہوں نے للہ کر دیے۔ 2-3 ہفتے کے بعد پھر ملے اور 25,000 للہ۔ 2-3 ہفتے کے بعد پھر ملے اور 25,000 للہ۔ 1,00,000 کا قرض للہ کرتے چلے گئے، 1,00,000 للہ، اور ابھی بھی وہ مجھے کبھی ملتے ہیں تو اس کا کوئی ذکر نہیں، تذکرہ نہیں، کچھ نہیں۔ یعنی یہ کہ بھائی مجھ سے کچھ داد اور واہ واہ لینے کے لیے اس کا تذکرہ کرے کہ آپ کسی کو کہہ تو نہیں رہے نا، کسی کو پتا نہیں، کچھ نہیں، جیسے کچھ دیا ہی نہیں انہوں نے۔ وہ اس شہر کے رہنے والے نہیں ہیں، یہاں آتے ہیں تو عام مسلی کی طرح رہتے ہیں، مجھ سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ میں ان کو ان کا اکرام کروں۔ 1,00,000 پاؤنڈ۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ پروجیکٹ پورا جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی رقموں سے بنا ہوا ہے، مگر یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ یہ ایک صاحب کی، یہ سرن پر سے میں کہہ رہا ہوں کہ خوب انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو، میرے بچوں، کسی کو پتا نہیں ہے، یہ کسی کو اس کا پتا نہیں ہے۔ یہ اس جگہ کو جب ہم نے خریدا تھا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ للہ رقم دینی ہے، تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، وہ تو انہوں نے پلاسٹک کی تھیلی میں مجھے پکڑوا دی کہ یہ للہ رقم ہے۔ اب میں تو پیسوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہی نہیں، تو میں نے احمد علی بھائی کو بلایا اور میں نے کہا کہ یہ للہ ہے۔ احمد علی بھائی میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ للہ ہے یا قرض ہے؟ میں نے کہا للہ ہے۔ کہ نہیں نہیں، تجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے یقین ہے کہ للہ ہے، مگر آپ کو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مجھے غلط فہمی؟ کہا کہ وہ تو 70,000 ہے، 70,000، 70,000 پاؤنڈ ہے۔ اب وہ ہمارا بالکل ابتدائی زمانہ، اور اس جگہ کو ہم نے خریدا تھا 133,000 میں، 1,33,000 میں۔ تو وہ مجھے یہ کہہ کر کے گئے تھے کہ یہ رقم میں تمہیں دے رہا ہوں، میرے اور تمہارے علاوہ کسی کو پتا نہ چلے۔ میں نے بہت پہلے انڈیا میں ایک زمین خریدی تھی، وہ زمین میں نے بیچی ہے، اس کی رقم آئی ہے، میری بیوی تک کو پتا نہیں ہے، اور آخرت کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ نیکی صرف میرے اور اللہ کے درمیان رہے۔ تو میں نے احمد علی بھائی سے کہا، میں نے کہا وہ تو اتنی تفصیل سے کہہ کر کے گئے، وہ للہ ہے، مگر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 70,000 ہے تو مجھے رابطہ کرنا پڑے گا۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا للہ ہے یا قرض؟ تو کہا کہ للہ ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے اس میں رقم کتنی ہے؟ اس لیے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ شاید غلط تھیلی اٹھا کر کے ہمیں دے دی. تو کہنے لگے کہ ہاں اس کے اندر 70,000 pounds ہے. آج تک میرے علاوہ اور ان کے علاوہ کسی کو پتا نہیں کہ وہ صاحب کون ہے. یعنی ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں. تو سرن و علانیتن سب سے محفوظ طریقہ تو یہ ہے, سرن, اور علانیتن بھی اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تو خرچ کرنا چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک آیت اتری ہے, الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ خرچ کرتے ہیں باللیل رات کو, والنهار دن کو, سرا چھپ کے وعلانیتن اعلان کر کے, فلهم اجرهم عند ربهم ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے, ان کو ملے گا اجر. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, غم ان پر نہیں آئے گا. دنیا میں بھی راحت سے رہیں گے, آخرت میں بھی راحت سے. تو مختلف اسباب نزول ہے, اس میں ایک سبب نزول یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 1,000 کی رقم خرچ کی رات کو, 1,000 کی رقم خرچ کی دن کو, 1,000 کی رقم خرچ کی اعلان کر کے, 1,000 کی رقم خرچ کی چھپ کے ان کے شان میں یہ آئے. اور میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ شانہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرنے کی عادت رکھتے ہیں بڑی بڑی مصیبتوں سے بچتے ہیں. ان صدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفئ میتۃ السوء, خیرات جو ہے خیرات یہ اللہ تعالیٰ شانہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی اور بری موت سے بچاتی ہے. بری موت سیلاب کی موت, بری موت دیوار کے نیچے دب جانے سے, بری موت کینسر کی موت, بری موت سے, اور بری موت روحانی اعتبار سے بری موت سوئے خاتمے سے بچاتی ہے خیرات. اسے خرچ کرو, مگر خرچ کرنے میں اس کا خیال رہے کہ کہاں خرچ کر رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں, جہاں خرچ کر رہے ہیں صحیح جگہ پہ وہ رقم پہنچ رہی ہے یا نہیں, زکات ادا ہو رہی ہے یا نہیں. پھر یہ کہ ایک ہی طبقے میں نہ خرچ کیا جائے, ایک ہی جہت میں نہ خرچ کیا جائے, مختلف جہتوں میں, ریلیف میں بھی رقم دی جائے, مدارس میں بھی دی جائے, مساجد میں بھی دی جائے, ملک سے باہر جو ادارے چل رہے ہیں ان کا بھی تعاون کیا جائے, ملک میں بھی تعاون کیا جائے, ملک کے باہر جو غریب ہیں ان کا بھی تعاون کیا جائے, ملک میں جو غریب ہیں ان کا بھی تعاون کیا جائے. یہاں بھی بہت لوگ ہیں جو امیگریشن کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, بےچارے بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں. اگر انفاق فی سبیل اللہ اور اقامت صلات, یہ دو چیزیں زندگی میں آ گئی تو بندہ شکر گزار ہو جائے گا, پورا دن آسانی سے اس کی زندگی میں آ جائے گا. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ خیرات جو ہے اس کے بڑے فوائد ہیں, بڑے فوائد. بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها, خیرات کرو, خوب خیر, جلدی جلدی خیرات کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بلائیں جب آتی ہیں اور خیرات کی دیوار بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر بلا آگے نہیں بڑھ سکتی, بلا آگے نہیں بڑھ سکتی. اور جو غریب ہوتے ہیں, ہمارے انڈیا سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, پاکستان سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. میں بھوریا اپنے یہاں گیا تو میں نے وہاں ان سے کہا کہ میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ لاکھ خرچ نہیں کرتے تو ایک روپیہ تو خرچ کر سکتے ہیں, روپیہ خرچ نہیں کر سکتے تو ایک پیسہ تو خرچ کر سکتے ہیں. جو غریب ہوتا ہے اس کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ ہمارے ایک روپیہ خرچ کرنے سے اس بیچارے کا کیا بھلا ہو جائے گا, اس کا تو پروجیکٹ لاکھ کا ہے, تو ہم 50 paise دیں گے اس کا بھلا نہیں ہوگا, آپ کا تو ہو جائے گا. اپنا سوچو, جس طرح ایک مالدار شخص 1,00,000 میں سے 1,000 دے سکتا ہے تو کیا آپ 100 pounds میں سے 1 pound نہیں دے سکتے؟ ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دے. میں تو اپنے یہاں یہ طلبہ کا بھی ذہن بناتا ہوں اور الحمدللہ خرچ کرتے ہیں یہ. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاکٹ منی میں سے پرسنٹیج مقرر کرو کہ مجھے جو پاکٹ منی ملے گی اس میں سے جیب خرچ, اس میں سے 1%, 2%, 3% اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. خرچ کرنے کی عادت ڈالو, گھروں میں بھی عادت. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بچپن میں جب بھی کوئی مدرسے یا مسجد کا چندہ آتا تھا تو جب وہ دروازہ کھولتے تھے اور پتا چلتا تھا کہ بھائی چندہ آیا ہے تو کہ بھائی اندر تشریف لائیے, اکرام کرتے تھے, اندر تشریف لائیے. اور پھر اندر بلا کر کے ہم میں سے کسی کو بلاتے تھے, ہم کھیل رہے ہوتے تھے, سلیم, اسماعیل, شوکت, بلاتے تھے چھوٹوں کو ہم کو اور کہتے تھے کہ یہ مدرسے کے چندے کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے آئے ہیں, یہ پیسہ لینے کے لیے آئے ہیں, بہت ثواب ملتا ہے, ان کو دعا ہمارے ہاتھ سے دلواتے تھے, عادت ڈالتے تھے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اور ان دونوں چیزوں سے ہماری زندگیوں کو آراستہ کرے. رمضان کا مہینہ ویسے بھی خیرات کا مہینہ ہوتا ہے, زکوٰۃ اچھی طرح سے حساب کر کے نکالو, اور اس کے علاوہ للہ کا طریقہ یہ ہو کہ جیسے زکوٰۃ 2.5% نکلتی ہے تو للہ میں بھی پرسنٹیج میرے بھائیوں مقرر کر لو کہ ہر سال مجھے 2.5%, 3%, 10%, 15% اللہ کے راستے میں للہ بھی خرچ کرنی ہے, چاہے کوئی ہمارے پاس مانگنے کے لیے آئے نہ آئے, یہ رقم اللہ کے لیے ہے. اگر مقرر کر لیں گے تو کوئی مدرسے والے مسجد والے نہیں آئیں گے تو بھی ہم خود نکلیں گے کہ بھئی یہ رقم تو مجھے دینی ہے. تو جیسے زکوٰۃ کی رقم مقرر ہے اسی طرح للہ کی بھی کر لو. زکوٰۃ کی 2.5% ہے, للہ میں اپنی اپنی ہمت کے مطابق کرو. کچھ میرے احباب میں سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ٹوٹل آمدنی میں سے سال کے آخر میں بچ جائے وہ نہیں, جیسے ہی ان کے ہاتھ میں آتا ہے اس میں سے 10% نکال دیتے ہیں, 10% پورا سال, 10%, کچھ 15%, کچھ 20%, کچھ 25%, اور پھر اسے خود تلاش کرتے ہیں کہ یہ کہاں میں خرچ کروں, یہ میں کہاں خرچ کروں. اللہ تعالیٰ شان و ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جو پیچھے جو رہ جائے گا وہ پیچھے کسی اور کا ہو جائے گا, آگے بھیجو گے وہ ہمارا رہے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا, اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.